أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اس مدرسے میں مختلف موضوعات کے حوالے سے دروس مرتب اور منعقد کیے جاتے ہیں، چنانچہ جس مضمون کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے تاریخ، اور موضوع ہمارے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے، اور وہ ہے سیرت امام حسن عسکری اور غیبت کی تیاری۔ ولادت آپ کی 10 ربیع الثانی 232 ہجری 232، اور شہادت آپ کی 8 ربیع الاول 260 ہجری 260۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 28 سال بنتی ہے، اور ہمارے آخری تین امام حاضر امام یعنی 9، 10، 11 امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمریں قدر کم رہیں بنسبت اور ائمہ کے، یعنی 25، 42 اور 28۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ جو 12واں آئے گا اس کی عمر بہت طویل ہوگی، تو اللہ نے 12ویں میں ساری جو ہے وہ قصر پوری کر دی۔ ہمارے تین امام کا تذکرہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم کیا جاتا ہے، اور اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں ائمہ کی زندگی گمنامی میں، روپوشی میں قید بھی گزری ہے اور یہ منظر عام پہ نہ آ سکے۔ اب یہ گمنامی، قید یا لوگوں سے دوری مصلحتاً تھی، مجبوراً بھی تھی، یعنی مصلحتاً تو اس لیے کہ آنے والے دور کو، آنے والے لوگوں کو ایک طویل غیبت کے لیے تیار کرنا، اور جبراً اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمران طبقہ مزید ہوشیار اور جسے کہتے ہیں کہ ریڈ الرٹ ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ 12ویں کی ولادت قریب آ رہی تھی، اور شیعوں کا جوش اور ولولہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ سیاست کے میدان میں ایک ہلچل تھی، ایک اضطراب تھا، ایک امید تھی، حکمرانوں کے حوالے سے پریشانی تھی، شیعوں کے حوالے سے خوشخبری قریب تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 12ویں امام کی ولادت کا مطلب فوری انقلاب نہیں تھا، 12ویں امام کی ولادت کا مطلب ایک طویل غیبت کا دور، اس کے بعد انقلاب۔ اب اس طویل دولت غیبت، یعنی جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں ابھی جو ہے وہ 1300 سال یا 1400 سال تقریباً قریب قریب ہو گئے ہیں، 260 ہجری سے اگر ہم شروع کریں اور یہ 1400، تو 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور امام بدستور غیبت میں ہیں، اور یہ ہمارے ائمہ کو معلوم تھا کہ غیبت کے دور میں شیعوں کی اکثریت جو ہے وہ پریشان ہو جائے گی، جو علم سے دور ہوں گے، جہالت میں پڑے ہوں گے، گناہوں میں آلودہ ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کا ایمان بھی متزلزل ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں کو تیار کرنے کے لیے آخری تین امام حاضر، آخر تین امام 10ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں کو گمنامی کی زندگی گزارنی پڑی۔ اب ہم یہ دیکھ لیے، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے کہ لوگوں کو گمنامی، غیبت اور اخفا کی عادت بنانے کی خاطر خود آدمی پوشیدہ ہو جائے، خود آدمی گمنامی میں چلا جائے۔ بھئی مجھ کو اور آپ کو کوئی ڈگری ملے، کوئی کامیابی ملے، تاج پوشی ہو ہماری، بادشاہت ملے، حکمرانی ملے، تو ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ اور یہ کتنے مظلوم امام ہیں آخر کے تین حاضر امام، نو دس گیارہ کہ وہ اپنے آپ کو گمنام رکھ رہے ہیں صرف اس لیے پوری زندگی کہ صرف اس لیے کہ آنے والے دور میں لوگ گھبرائے نہ. عادت جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ باپ جو ہے اپنے بچے کو ذمہ داری کی جب عادت ڈلواتا ہے تو اپنی غیر موجودگی میں کچھ ذمہ داریاں دے دیتا ہے, بیٹا یہ کر کے رکھنا یہ کر کے رکھنا. تو آخر کے تین امام جو ہیں وہ غیبت میں, لیکن یہ جو گیارہویں امام ہیں یوں سمجھ لیجیے ان کی زندگی میں غیبت گمنامی یا قید اپنی عروج پر تھی. یعنی اتنی سخت غیبت اتنی سخت گمنامی اور پوشیدگی کا سامنا کسی امام کو نہیں کرنا پڑا. گیارہویں امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً ساری زندگی یعنی ان کے حاضر یا لوگوں کے سامنے ہونے والے واقعات انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, ساری زندگی غیبت میں گزری. 28 سال ان کی عمر مبارک تھی, 6 سال ان کی مدت امامت تھی, اور ابتدائی 4 سال یا 6 سال انہوں نے مدینہ میں گزارے. اور جب ان کے والد امام نقی علیہ السلام کو سامرہ طلب کیا گیا تو یہ اپنے والد کے ساتھ مدینہ سے سامرہ چلے گئے. بس یوں سمجھ لیجئے یہ جو 6 سال یا 4 سال انہوں نے مدینہ میں گزارے اپنے والد صاحب کے ساتھ, بس یہی آزادی تھی بچپن کی, 4 سال یا 5 سال کی زندگی. اس کے بعد پوری زندگی زندان میں گزری. اچھا, زندان اوروں کے حساب سے بڑا عجیب تھا, قید اور آئمہ کے حساب سے بڑی عجیب تھی, اور آئمہ کو زیادہ سے زیادہ عوام سے دور رکھا گیا, کسی کو 14 سال, کسی کو 4 سال, کسی کو چند مہینے. امام کو نہ صرف یہ کہ عوام سے دور رکھا گیا بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی دور رکھا گیا, کیونکہ 12ویں کی ولادت متوقع تھی اور اس کو جسے کہتے ہیں روکنا تھا, اور اگر ولادت ہو جاتی تھی تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ قتل کرنا ان کا منصوبہ تھا. تو ایک دو لوگوں سے دور رکھا گیا امام کو, دوسرا یہ کہ امام کو اپنے ہی گھر والوں سے بھی دور رکھا گیا. یوں کہہ لیجئے یا تو امام حکمرانوں کی قید میں ہوتے یا پھر گھر میں نظر بند ہوتے, جسے ہم کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ. مطلب صورتحال یہ تھی کہ اگر امام کو قید میں رکھا جاتا تو جو قید کے داروغہ تھے, قید کے خدام تھے یا ملنے جلنے والے تھے یا خود قیدی تھے, وہ سب امام کے ہم نوا ہو جاتے, سبح القدوس ان کی تسبیح پڑھنے لگ جاتے اور امام کے شیعہ بن جاتے. تو زندان میں بادشاہ کے محل میں یوں سمجھ لیں بغاوت کی لہر سی دوڑنے لگی تھی اور امام کے تقوی کے چرچے ہونے شروع ہو گئے تھے. تو حکمران جب جتنے بھی حکمران گزرے جب زندان میں ڈال دے تو تشیع امام کی حمایتی بادشاہ کے دربار میں پھلنے پھولنے لگتے اور بڑھنے لگتے. وہ اور زیادہ خطرناک تھا, اگر بادشاہ کا کوئی غلام یا خادم شیعہ ہو جائے امام کا تو وہ کسی کے وقت قتل کر سکتا ہے بادشاہ کو, کھانے میں زہر ملا سکتا ہے مثلاً. پھر انہوں نے کیا کیا کہ بھائی اگر امام کی اس طرح شہرت بڑھ رہی ہے تو ان کو نظر بند گھر میں کر دیا جائے, گھر میں نظر بند کریں تو 12ویں کی ولادت متوقع. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی پریشانی تھی امام کے لیے. خاتون جاسوس کا انتظام کیا جاتا تھا جو کنیزوں پہ, جو ان کی زوجہ پہ نظر رکھتی اور کسی بھی متوقع ولادت کی خبر دیتی. لیکن امام چونکہ اللہ کے منتخب نمائندے تھے, جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ممکن ہو سکتی ہے تمام تر کوششوں کے باوجود اور خود محل میں, تو امام کی ولادت کیوں نہیں ہو سکتی. تو بہت سخت جسے کہتے ہیں کہ پریشانی اور قید کا سامنا, اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے, تقیہ کا دور ہے, تشدد ہے, گمشدگیاں ہیں, چھاپے ہیں, بم دھماکے ہیں وغیرہ وغیرہ, تعصب ہے, اہانت ہے, تو ان تمام چیزوں سے تو بدرجہ اولا امام خود گزرے, چاہے جا کے ان کے چاہنے والے یا ماننے والے. ہم یہ خدا نخواستہ نہیں کہہ سکتے بھائی امام نے تو بڑے آرام سے, جس طرح دنیاوی بادشاہوں, دنیاوی حکمرانوں, دنیاوی رہبروں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ تو وی آئی پی پروٹوکول لیے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں, ان کے خدام, ان کے نوکر چاکر, ان کے پیروکار, وہ پریشانی میں. لیکن ہمارے امام میں الحمد للہ سب سے زیادہ مشکلات برداشت کی. تو دو قسم کی زندان, دو قسم کی قید, عوام سے دوری اور گھر والوں سے دوری. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے, انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا کہ کس طرح امام نے اپنی امامت کے کام کو جاری و ساری رکھا. کوئی ہماری طرح بہانے بازی والا یا مجبوری والا, جسے کہتے ہیں کہ عذر نہیں گڑا کہ بھئی میں تو زندان میں تھا, پوری زندگی میری گزر گئی, تو میں کیا کروں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارے لیے میں فکر ہے اور یہی گفتگو آج ہمیں آپ سے کرنی ہے. تو آخری تین امام, گمشدگی, پوشیدگی اور اخفا میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھے گئے. گیارہویں امام بدرجہ اولا, تقریباً تمام زندگی, شاید گنے چنے ایام یا گنے چنے مہینے آپ کہہ سکتے ہیں جن کو ریلیز کی, ان کو کیا گیا, وہ بھی خود حکمرانوں کا اس میں فائدہ تھا, جس میں وہ نظر آتے ہیں کہ عیسائی راہب کو پکڑتے ہیں کہ تم نبی کی ہڈی کو وسیلہ بنا رہے ہو, تو وہ دھڑا دھڑ لوگ عیسائی ہو رہے تھے, مسلمان حکمرانوں کی خلافت, حکمرانی خطرے میں پڑ گئی تھی. تو ضروری تھا امام کو, جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام اتنے ہی زیادہ خطرہ تھے بنو امیہ بنو عباس کے لیے, تو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے, یہ زہر دینے کے لیے 40 سال, 50 سال, 60 سال کا انتظار کیوں. تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر یہ زہر پیدا ہوتے ہی مار دیتے, تو جو عیسائی, یہودی, ملحد اور دیگر بدعقیدہ لوگ تھے, ان کے سوالات کے جواب کون دیتا, ان کی مشکل کشائی کون کرتا, دین کو اپنی صحیح راہ پہ. اب جیسے یہ عیسائیوں کا زور پیدا ہو گیا, ترکوں کا زور پیدا ہو گیا, رومیوں کا زور پیدا ہو گیا بنو عباس کے آخری دور میں, تو ان کے فلسفے, ان کے عقائد, ان کے جو انتظامی امور جو بہتر طور پہ وہ پہلے سے چلا رہے تھے, تو وہ کوئی بہت زیادہ عرب کی طرح جاہل قوم تو نہیں تھی, رومی, ترکی, ہندی. تو ان کے مسائل امام کے پاس ہی الٹیمیٹلی آتے, حکمرانوں کے پاس آتے اور پھر امام کے پاس بھیجتے. تو حکمرانوں کے لیے ضروری تھا کہ امام کو زندہ رکھا جائے, لیکن جب وہ دیکھتے کہ بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا, اتنا زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا, ان کی علمیت, سخاوت, عبادت اور عظمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم بالکل چھپ گئے, اور لوگ ببانگ دہل محل میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بجائے امام کو تمہاری جگہ ہونا چاہیے تمہاری کرسی پہ. جب یہ صورتحال آتی, جیسے ہم دیکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے دور میں, کہ جب مامون نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ بڑے مزے سے آپ کو ولی عہد تو بنا لیتا ہے, لیکن جب وہ عید کی نماز میں دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ امام کے ساتھ ہیں, شاید وہی باقی بچائیں نماز پڑھنے کے لیے, تو وہ فوراً ہٹا کے معزول کر کے ان کو گھر واپس بھیج دیتا ہے. تو یہی لوگوں کا رویہ رہا حکمرانوں کا. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا, یہ حالات تھے امام کے جس کے تحت انہوں نے زندگی گزاری. خاندان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آپ کے والد امام نقی علیہ السلام کو 6 سال کے جب یہ تھے, یا 4 سال کی تاریخ میں لکھا ہے, طلب کر لیا گیا سامرہ, اور وہ اپنے صاحبزادے یعنی امام حسن عسکری کو, گیارہویں امام کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو امام نقی علیہ السلام کی جو اسٹریٹجی تھی, دیکھیں یہ بھی بہت بڑا, ہم کہتے ہیں کہ باپ کی قربانی ہے, بہت بڑا کام ہے کہ ایک باپ جس کا جانشین سامنے موجود ہو, ایک امام جس کا جانشین سامنے موجود ہو, وہ لوگوں کو متعارف نہ کروا سکے کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے. کہتے ہیں کہ امام نقی علیہ السلام کی شہادت سے 2 سال پہلے فقط امام حسن عسکری علیہ السلام کا تعارف ہوا, یعنی پہلی مرتبہ وہ منظر عام پہ آئے. کس کی؟ امام نقی علیہ اپنے والد کی شہادت سے 2 سال پہلے. اچھا, اس سے پہلے امام علی کی امامت سے اگر آپ لے لیں, تو یہ طریقہ رہا ہے ہمارے ائمہ کا کہ اشارتاً, کنایتاً یا ظاہراً باقاعدہ اعلان کر دیا کرتے تھے یا بتلا دیا کرتے تھے کہ میرے بعد یہ امام ہوگا. مثلاً ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سوال کوئی پوچھتا ہے, تو کچھ سوالوں کے جواب امام نہیں دیتے, وہ کہتے یہ سوال میرے اس بیٹے سے پوچھ لو, اور تکراراً ایسا کرتے, یعنی کہ باری باری. تکراراً کرنے کا مطلب ہے کہ میرے بعد اگر تمہیں سوال پوچھنے آنا ہو تو اس سے پوچھنا, اور پھر جب مناسب وقت ہوتا, خاص لوگ بیٹھے ہوتے یا آخری وقت ہوتا, تو باقاعدہ واضح طور پہ اعلان کر دیتے. تو امام نقی علیہ السلام مسلسل اپنے بڑے صاحبزادے محمد ابن نقی کو متعارف نہیں کرواتے بطور امام بلکہ سامنے کر دیا کرتے، بھائی ان سے پوچھ لو، کہیں جاتے تو اپنے بڑے بیٹے محمد کو ساتھ لے کے جاتے تو لوگوں کو یقین ہو گیا، وہ بھی اپنے قریب ترین شیعہ افراد کو کہ امام نقی علیہ السلام کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے محمد ابن نقی امام ہوں گے. عین دو سال پہلے وہ امام نقی محمد ابن نقی کو پیچھے کر کے دوسرے نمبر پہ امام حسن عسکری کو آگے لے آتے ہیں اور بار بار متعارف کروانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے قریبی شیعوں کو بتا بھی دیتے ہیں اور وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. اچھا اس زمانے میں ہماری طرح کا ٹرانسپورٹیشن یا میڈیا تو تھا نہیں کہ ایک منٹ میں یا واٹس ایپ انٹرنیٹ کے ذریعے یا آمد رفت لوگوں کی اتنی ہوں، اگر کوئی دور سے ملنے آتا بھی تھا تو سال میں شاید ایک مرتبہ آ پاتا ہوگا، دو مرتبہ آ پاتا ہوگا. تو آخری دو سالوں میں بتانے کا مطلب ہے کہ بہت سے شیعوں کو نہیں پتہ چلا، خصوصی طور پہ جو مدینے سے باہر تھے بلکہ سامرہ سے باہر تھے. آخری دور امام نقی کا جو سامرہ میں گزرا ہے اور دو سال شہادت سے پہلے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اب اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ آتے تھے، امام کو سلام، امام نقی علیہ السلام کو سلام کیا، پھر امام محمد ابن نقی کو سلام کیا. انہوں نے کہا کہ تم ان کو محمد ابن نقی سمجھ کے سلام کرو، امام سمجھ کے سلام نہ کرنا، اور پھر اپنے چھوٹے بیٹے کو آگے کرتے، تعارف کرواتے. اب لوگوں کا احساس ہونے لگا کہ محمد ابن نقی کی بجائے امام حسن عسکری ان کی متوقع امام ہے. اچھا یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو چھٹے امام کے دور میں ہوئی کہ جب چھٹے امام کے بڑے صاحبزادے اسماعیل ابن جعفر بہت منتقی پرہیزگار اور بڑے تھے اور اب تک یہ ہوتا آ رہا تھا کہ جو بڑا بیٹا تھا وہ امام بنتا تھا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ امام ہے. جب یہ اسماعیلی فرقہ وجود میں آیا جو 17ویں یا 18ویں امام پر دو حصوں میں تقسیم ہوا، تو آغا خانی اسماعیلی اور بوہری اسماعیلی وجود میں آئے. تو بالکل یہ صورتحال تھی اور خدا کا کرنا بالکل ویسے ہی ہوا جس طرح اسماعیل علیہ السلام کا انتقال امام جعفر کی زندگی میں ہو گیا اور امام جعفر علیہ السلام نے باقاعدہ انٹروڈیوس کروایا کہ خدا کی حجت اس معاملے میں اس سے زیادہ واضح نہیں ہوئی جتنی اس بیٹے کے حوالے سے ہوئی کہ جن کو لوگ امام سمجھ رہے تھے میرے بعد، اس کا انتقال میری زندگی میں ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ امام نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے ان کو ہی امام جانا، پھر ان کے بیٹے کو امام جانا. یہاں بھی یہی مسئلہ ہوا کہ امام نقی علیہ السلام کی زندگی میں محمد ابن نقی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو واضح ہو گیا کہ بھئی اب امام تو ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کا انتقال امام کی زندگی میں ہو گیا، اب کون امام ہوں گے ان کے بعد، بلکہ جو امام نے جن کو انٹروڈیوس کروایا یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام. لیکن بہرحال امام محمد ابن نقی تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے جیسے اسماعیل ابن جعفر مشہور تھے، جیسے اپنے زمانے میں محمد حنفیہ مشہور تھے اور لوگوں کو اشکال ہوا تھا کہ محمد حنفیہ امام ہے یا امام سجاد، تو حجر اسود نے گواہی دی، اسی طرح اسماعیل ابن جعفر کے زمانے میں لوگوں کو اشکال ہوا کہ یہ ہیں یا امام موسیٰ کاظم، پھر بعد میں واضح ہوا. اسی طرح یہ بھی متقی پرہیزگار تھے. آج بھی ان کا روضہ بلد میں موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ اولاد کے حوالے سے ان کی قبر مبارک کے توسل یا ان سے توسل کرنا جو ہے بہت زیادہ سود مند ہے اور مجرب ہے، اور لوگوں کی اولادیں ایک تو مسلم بن عقیل کے حوالے سے اور ایک محمد بن ابن محمد بن نقی علیہ السلام کے حوالے سے. تو جب ان کا انتقال ہوا اور یہ سامنے آئے تو بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ جو ہیں وہ امام ہیں. بہرحال امام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھے، چار اولادیں تھیں، ایک تو محمد ابن نقی، ہم نے بتا دیا کہ ان کا انتقال اپنے بابا کے دور میں ہو گیا، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ امام بنے، پھر حسین، اور چوتھے جعفر. اب یہ جو جعفر تھے انہوں نے حکومت سے ساز باز بھی کی، انہوں نے دعوی امامت بھی کیا کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی فقط ایک اولاد تھی جو فرن غیبت میں امام زمانہ چلے گئے تھے، تو ان کی غیبت سے فائدہ اٹھاتے ہی شروع میں ہی جو ہے جعفر نے جو ہے وہ دعوے امامت کر لیا تھا. تو یہ ایک خاندانی بیک گراؤنڈ تھا، ایک صورتحال تھی کہ امام نے یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد امام نقی علیہ السلام نے کس طرح حکمت عملی کو ترتیب دیتے ہوئے لوگوں سے اپنے بیٹے کی امامت کو چھپایا اور آخر وقت میں بدلایا. اور یہی کچھ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بارہویں امام کی ولادت کے وقت کیا کہ چھپایا تو گیا لیکن عقیقہ بڑی شان و شوکت، شان و شوکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ धूम धड़क्के से बरक़ी कोकबों में लगा के बहुत लोगों को बुला कर नहीं, बाकायदा दावत नहीं हुई, लेकिन लोगों तक अकीक़े का गोश्त इस कसीर तादाद में पहुँचा इंडिविजुअल, यानी होम डिलीवरी जिसे कहते हैं, कि लोग समझ गए कि बारहवीं की विलादत हो चुकी है। तो ये ख़ानदानी पस मंज़र था और ये उनके ज़माने के हालात थे। अब आप देखिए कि इस बात पे, इस नुक्ते पे हम रोशनी डालते हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम के ज़माने में जो हमने कहा कि सख्ती इतनी थी क़ैद की, नज़रबंदी और आने जाने की, मसलन आप ये देख लीजिए कि अगर बादशाह कहीं जाता तो इमाम को अपने साथ लेकर जाता कि मेरे पीछे पत्नी ये क्या तकरीर कर बैठे, खुतबा दे बैठे, बैत ले लें, क़याम के लिए कुछ कोशिशें कर लें, हालांकि इमाम जिंदान में होते, इमाम उसके महल में होते, इमाम नज़रबंद होते और उसके फौजियों सिपाहियों के नरगे में होते, लेकिन फिर भी खौफ इतना होता था बादशाहों को कि वो इमाम को अपने अपने साथ लेके जाता। अच्छा, इमाम जब साथ जाते थे तो लोग पहचान लेते थे, कोई सलाम कर रहा है, कोई अपनी हाजत लेके आ रहा है, कोई मसला पूछने आ गया। तो बाज़ अवकात तो ये होता कि इमाम बाकायदा तहरीर लिख दें और किसी तरह अपने शियों तक पहुँचा देते हैं कि देखो मैं फ़लाँ दिन फ़लाँ मुकाम से गुजरूँगा, कोई मुझे सलाम ना करे, कोई मेरी तरफ़ देखे भी नहीं। अब देखिए इमाम के दिल पे क्या गुज़रती होगी कि ये जो इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हुए हैं, मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े, इस मलऊन के इस्तकबाल के लिए थोड़ी खड़े, लेकिन ये बेचारे मुझे सलाम नहीं कर सकते, मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते, मैं इनको कुछ अता नहीं कर सकता अगर ये कुछ मांगने आए। तो बेचारे लोग देखते हैं और ख़ामोश रहते हैं और इमाम जो है वो गुज़र जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा सख्ती थी कि वो इमाम को साथ लिए लिए घूमता था कि मेरी गैर मौजूदगी में क़याम ना कर डाले। अब इन वजूहात में रोशनी डालते हैं हम कि जो हालात थे मखसूस, उनकी वजूहात क्या थी। तीन वजूहात थी इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम के ज़माने में जो सख्तियाँ थीं उनकी, तीन वजूहात थी। देखिए ये बहुत गौर से सारी बातें सुनने की हैं, तमाम गुफ्तगू तमाम तारीख़ी वाक़ियात इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम से मुतालिक हैं, लेकिन हमें कस्ब करना है, हमें दर्क करना है, हमें अपनी ज़िंदगी के लिए आजकल के माहौल के हवाले से, जो हम गैबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हम शिकायत करते रहते हैं कि भाई इतने अरसा हो गया, हज़ार साल से ज़्यादा गुजर गए, कब आएंगे इमाम। तीन वजूहात हम कह सकते हैं इमाम के दौर में नज़रबंदी की जो सख्ती थी उसकी। एक तो अमूमी वजह ये थी कि हुक्मरानों को मालूम था कि हमने हुकूमत इनसे छीनी है, चुनाचा इनको लौटानी होगी, और हो सकता है इनकी नज़रें हुकूमत पर हों और ये कुछ चालबाजी नाऊज़ बिल्ला कर रहे हों, कुछ शूरिशें बरपा करने के दर पे हों। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम सोशल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों ने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, चुनाचा पूरा नज़ला, पूरा जुल्म जो है उनका मुसलमानों पे होता था, और उनसे जो है वो उनको वो परेशान करते, इंगेज करते हिंदुओं की बनिस्बत। तो जाहिर सी बात है बनू उमैया बनू अब्बास ने हुकूमत अहले बैत से छीनी थी, आइमा से छीनी थी, तो चुनाचा सारा फोकस उनका जो है अहले बैत पे होता, बाकी लोगों से उनका कोई गर्ज नहीं थी। लेकिन बनू उमैया बनू अब्बास, आपको मालूम है दो ख़ानदान गुजरे हैं, बनू उमैया ने तो बाबांगे दहल दुश्मनी जाहिर करके ये छीनी कि हम इसके हकदार हैं, तुम हकदार नहीं हो, और अल्लाह नाऊज़ बिल्लाह जिसको चाहे वो तो इज़्ज़त मंतशा वज़ल्ल मंतशा, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको अल्लाह ने हुकूमत हमें देनी चाहिए लेकिन तुम आड़े आए, वगैरह वगैरह इस किस्म के कलमात और मुगल्लज़ात आपने सुने होंगे यजीद के दरबार में कहे गए। तो पहली बात तो ये थी कि हुकूमत अहले बैत से छीनी थी, चुनाचा टारगेट और रिडार में हुक्मरानों के अहले बैत थे। बनू उमैया की हद तक तो बात ठीक है कि वो नहीं चाहते थे बुग़्ज़ हसद कीना जो चला आ रहा था कि भाई हम नहीं देंगे, ये हमारे दुश्मन है। बनू अब्बास ने क्यों जुल्म किया, ये हैरत की बात है। बनू अब्बास तो इस नारे के साथ हुकूमत में आए थे कि हम अहले बैत को उनका हक दिलाएंगे, अहले बैत को उनके मजालिम से छुटकारा दिलवाएंगे, और बाकायदा इमाम तक अप्रोच भी की बनू उमैया ने भी बनू अब्बास ने भी, लेकिन इमाम शिशम ने बाकायदा इनकार कर दिया, इमाम पंजम ने। तो बनू अब्बास जब नारे अहले बैत बुलंद करके कि हम इनको छुड़वाएंगे मजालिम से आए, तो लोगों की नज़रें इस पर थी, जो सीधे साधे लोग थे जिन्होंने साथ दिया इनका, एक होता ना साइलेंट मेजॉरिटी, वो खुश हो गई कि भाई चलो अहले बैत को उनका हक मिल जाएगा, लेकिन जब वो आए तो उन्हें देखा कि बसात तो बिल्कुल उल्टी हुई है। बल्कि ये भी कहा जाता है और हकीकत में बिल्कुल सही कहा जाता है कि बनू अब्बास ने जितने मजालिम ढाए अहले बैत में, उतने मजालिम तो खुद बनू उमैया ने नहीं ढाए। बड़ा अच्छा जुमला कहा जाता है कि बनू उमैया ने जिंदा आइम्मा पर जुल्म किया और बनू अब्बास ने जो इस दुनिया से चले गए उन आइम्मा पर जुल्म किया, यानी उनकी कब्रों को मिसमार करने, ज्यारतों को रोकने और जायरीन के हाथ पैर काटने से उनको कत्ल करने से दरेग नहीं किया। यानी वो ची बची होते कि हमारे बुज़ुर्गों की कब्रों पे कोई नहीं, वो वीरान, और इनके बुज़ुर्गों की कब्रों पे हुजूम, और ये जो मौजज़ा होता था जो मस्जिद नबवी का गुम्बद खजरा का मौजज़ा है कि परिंदे की कोई बीट नज़र नहीं आती। आपने देखा होगा कि गुम्बद खजरा में भी और खाने काबा में भी और हम आइम्मा के रोज़े, काश लोग ये मौजज़ा पहचान लें, जान लें, बीट नज़र नहीं आती, कभी नहीं देखी गई। तो वो परेशान होते भाई ये क्या मामला है। तो आपने सुना होगा कि जिस तरह अब्बासियों ने हल चलवाने की कोशिश की, नहर का रुख मोड़ने की कोशिश की, कब्र का निशान मिटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए। तो बनू उमैया तो चले ठीक है, वो जुल्म कर रहे थे और दुश्मनी की बुनियाद पर वजूद में आए। बनू अब्बास चूँकि दोस्ती का नारा लगा के आए थे, हक दिलवाने का नारा लगा के आए थे, वो ज़्यादा परेशान थे कि भी कभी भी आवाम हमसे पूछ सकती भाई आपने तो नारा, जैसे रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, हमने जो है वो बेरोज़गारी का नारा लगाया कि भाई कीमतें सस्ती हो जाएंगी, जिस चीज़ का हम नारा लगाते हैं उस चीज़ पर इंसान पकड़ लेते हैं, भाई कम अज़ कम ये बात तो पूरी करें हम। तो बनू अब्बास को लोग यही परेशान किया करते थे, भाई तुम तो अहले बैत को हक दिलवाने आए हो और तुम्हें जुल्म कर रहे हो। एक तो परेशानी उनको ये हुआ करती थी, नंबर एक। नंबर दो, शियों की ताकत। भाई देखिए, जैसे जैसे बारहवीं की विलादत का वक्त करीब आता जाता वैसे एक उम्मीद की किरण लोगों में जागुजी होती जाती। दूसरी बात यह कि जब हुकूमत मजबूत हो जाए तो ताकत और गुरूर के नशे में इंसान जो है वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, क्योंकि ताकत का नशा और दौलत का नशा जो है बहुत देर से जाता है। तो इखलाकी इन्हिताद अपने उरूज पर था। पहले के हुक्मरान चोरी छुपे, शराब नोशी, ये सब, लेकिन बनू अब्बास जो है बहुत आगे बढ़ गए थे। तो खुल्लम खुल्ला इन्हिताद नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह अपने लोग यानी अरब मुसलमान बल्कि हाथ खींचने लगे थे, अपनी हिमायत जो है वापस लेने लगे थे, वैसे वैसे उनका एतबार उठ गया था। किस पे? अरबों पे और मुसलमानों पे। तो उन्होंने क्या किया, तुर्कों को, रूमियों को, यहूदियों को, ईसाइयों को अपने दरबारों में जगह देनी शुरू कर दी। और तुर्कियों का बहुत ज़्यादा हमें मिलता है कि तुर्क ने इंतज़ाम संभाला, जिसकी वजह से ओटोमन अम्पायर, तुर्क अम्पायर जो है वो बाद में वजूद में आती। ये सब ट्रेनिंग उन्होंने बनू अब्बास के दौर में ली थी और फिर वो उस्मानिया खिलाफत की जो है, खिलाफत उस्मानिया की दाग बेल डाली गई। इर्तुगरुल जो ड्रामा इस वक्त दिखाया जा रहा है, इसका भी एक बैकग्राउंड यही है कि 2023 में जो 100 साल का जो एग्रीमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट से होता वो पूरा हो जाएगा। तो तुर्क हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो ममालिक थे, जिसमें अरब ममालिक हैं भी शामिल हैं, तो वो सब इनको वापस दे दिए जाएंगे। बाकायदा पाकिस्तान की टेलीविज़न को मुफ्त ड्रामा दिया गया है और तुर्क हुकूमत ने अपने खर्चे पर इसकी उर्दू डबिंग करवाई है। तो ये कोई बाय चांस या इंसिडेंटल नहीं है, एक्सीडेंटल ड्रामा नहीं है, बाकायदा एक जिसे कहते हैं इम्पोज किया गया है लोगों की जिसे कहते हैं हिमायतों समेटने के लिए। 2023 का इंतज़ार जो तुर्की सदर अर्दोगान का हमें जो मिलता है कि जिन्होंने यू टर्न लिया है यूरोप से, अब वो दोबारा मुसलमानों की तरफ फोकस कर रहे हैं वो अपनी हुक्मरानी को मजबूत करने के लिए। बहरहाल ये एक अलग मौजू। तो शिया बड़े मुस्तहकम हो गए थे। एक तो ये कि बारहवीं की इमामत करीब आ रही थी, दूसरा ये कि उन्होंने देख लिया था कि भाई बनू अब्बास ने हमें धोखा दिया है, बेवकूफ़ बनाया है। तो एक जिसे कहते हैं बनू उमैया का गुबार था और फिर बनू अब्बास का झूठ का गुबार उनके पास आगे हो गया था। हुक्मरान इखलाकी इन्हिताद का शिकार थे और शिया जो है अकीदत में, जैसे कहते हैं ना कि गैबत के ज़माने में मुसलसल जो खालिस शिया हैं वो खालिस तर होते चले जाएँगे। ज़माना तो ख़राब होगा लेकिन इन्हीं इसी ज़माने ही में तो वो खालिस तरीन लोग वजूद में आएंगे जो इमाम का साथ देंगे। तो खालिस तरीन शिया मजीद मजबूत होते गए और इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने बाकायदा क़याम करना शुरू कर दिया। जहाँ अच्छा मजमा जमा होता बाकायदा हरबी और फिज़िकल اور ہتھیار اور مسلح بغاوت یا قیام جسے کہہ لیجیے حقیقت میں وہ کر دیا جاتا. تو ان کی تو طاقت اور قوت شیعہ افراد کی امام کی حمایت میں اتنی زیادہ ہو گئی تھی جس سے جس کو ایک واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جعفر کذاب جو ان کا بھائی تھا جس نے دعوی امامت کیا تھا وہ آیا تھا عبداللہ نامی شخص کے پاس جو اثر و رسوخ رکھتا تھا حکومت میں غالباً متوکل کی حکومت میں. تو اس سے کہا کہ گیارہویں امام کا انتقال ہو گیا اور لوگوں کو جیسے ان کی جو اولاد تھی امام زمانہ کے بارے میں بہت کم معلوم تھا, ان کی اولاد تو ہے نہیں اور میں ہوں بھائی جس میں پورا پوٹینشیل موجود ہے امامت کا, تم مجھے جو ہے وہ امامت کا عہدہ دے دو اور لوگوں میں انٹروڈیوس کروا دو کہ بھئی یہ شیعوں کے امام ہیں. تو باقاعدہ اس نے یہ کہا کہ ارے احمد تجھ کو نہیں معلوم کہ ہمارے حکمرانوں نے کتنی تلوار چلائی ان شیعوں کے خلاف لیکن یہ اپنے عقیدہ امامت سے باز نہیں آئے. یعنی جو امام چلا ان کا اور اس پہ انہوں نے بیعت کی, اور اگر تو امام ہے تو تجھے ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت, ہماری حمایت کسی امام نے کسی خلیفہ کی حمایت لی ہے کبھی کہ مجھے انٹروڈیوس کروا دو مجھے امام بنا دو یا باقاعدہ آفیشیل کوئی عہدہ دے دو, تو اگر تو امام ہے تو تجھے کیا ضرورت ہماری حمایت کی, اور اگر تو امام نہیں ہے تو ہماری حمایت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی. یعنی شیعہ اسی کو امام مانیں گے جو حقیقت میں امام ہے. تو اتنا زیادہ شیعوں کی طاقت عقیدے کے اعتبار سے اور ہتھیار کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہو گئی تھی, نمبر ایک. نمبر دو وکالت سسٹم, نمبر تین بلکہ وکالت سسٹم. امام نے اپنے زمانے میں جب بھی ان کو موقع ملتا, مثلاً ان کو جو موقع ملا وہ شروع میں ملا کہ جب جو ہے وہ آپ امام بنے, تو جب آپ امام بنے تھے تو اس وقت آپ اس سے پہلے آپ نے مستعین کے مرنے کی خبر دے دی تھی, تو جو آنے والا بادشاہ تھا معتز وہ بڑا خوش ہوا تھا کہ آپ نے میرے, کیونکہ وہ ان کی بھی آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی تھیں, ان کی بھی آپس میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں اور کئی لوگوں کو, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مستعین نے قتل کروایا, مستعین کو قتل کروایا معتز نے, تو وہ بڑا خوش ہوا کہ گویا امام میری سپورٹ میں ہے. یہ اس قسم کا امام کو ایک اسپیس یا ٹائم مل جاتا, یا جسے کہتے ہیں کہ ترکوں رومیوں اور یہودیوں عیسائیوں کی جو شورشیں تھیں اور پریشانیاں تھیں جس کی وجہ سے بادشاہ مبتلا تھے اس کی وجہ سے امام کو موقع مل جاتا, تو امام نے باقاعدہ وکالت سسٹم شروع کر دیا. امام نے ہر علاقے میں اپنے نمائندگان مقرر کر دیے, امام نے خمس کی وصولیابی باقاعدہ شروع کر دی. تو جہاں امام لوگوں کے مسائل حل کرتے وہاں امام لوگوں کی مالی امداد بھی کرتے باقاعدہ, کیونکہ خم سسٹم پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں آئمہ کی پہلی مرتبہ اتنا منظم ہوا تھا. یعنی دیکھیں جس خمس کو ہم دیتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں, دس بار سوچ رہے ہوتے ہیں, اس کو اسکپ کرنے کے بہانے سوچ رہے ہوتے ہیں, وہی خمس جو ہے ہمارے گیارہویں امام جس کی ہم ولادت منا رہے ہیں اور جس نے ابھی ہم جسے آئمہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ پند و نصائح سب سے زیادہ سبق حاصل کرنے والے امام کی اگر سیرت ہے تو وہ گیارہویں امام کی سیرت ہے. کیوں؟ وہ زمانہ غیبت سے بالکل قریب ترین ہے اور انہوں نے ہم کو زمانہ غیبت کے لیے تیار کیا ہے, ہم سے پہلے کے آباء و اجداد کو سب سے زیادہ جو قریب ہے نا. اگر ہم آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیا کریں اس وقت, تو سیرت امام حسن عسکری پڑھیں. انہوں نے جو کچھ کیا کروایا, مشورے دیے, نصیحتیں کی, ان کو اپنے لیے سمجھیں کہ یہ امام نے اپنے دور کے لوگوں کے لیے نہیں میرے لیے دیے. کیوں؟ امام نے لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کروایا, تو ہم غیبت میں تو ہیں. تو وکالت سسٹم, خم سسٹم, دیکھیں ان دونوں ہی پہ تو ہم اعتراض کرتے ہیں. وکالت یعنی جو وکیل ہوتا ہے, جو مجتہد ہوتا ہے, امام کا نائب ہوتا ہے, ہم اس پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی تقلید کہاں سے آ گئی, اور تقلید تو جو ہے فقط امام کی ہوتی ہے. اب تقلید اور اتباع میں لوگوں کو جیسے کہتے ہیں فرق نہیں سمجھا, یہ صرف کس وجہ سے؟ خمس بچانے کے لیے, عطیات بچانے کے لیے, تاکہ آپ اپنا پیسہ مجتہد کو نہ دے سکیں, اور جب مجتہد کو نہیں جائے گا تو آپ جو ہے اپنی مرضی سے خرچ کریں گے. مجتہد کو جائے گا تو مجتہد رفاہی کاموں میں خرچ کرے گا, مجتہد جو ہے وہ مدارس میں خرچ کرے گا, مجتہد جو ہے وہ تبلیغ دین میں خرچ کرے گا. ہمارے یہاں جیسے ایک عجیب فوکس ہو گیا کہ بھئی یہ عزاداری میں اتنا نیاز اور اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس سے بہتر تھا کہ مدرسے میں لگا دو, اتنا بہتر تھا کہ لوگوں کو کھلا دو. بھئی دیکھیں, کھایا پیا تو نکل جائے گا, کھایا پیا تو ہفتے میں مہینے بھر میں ختم ہو جائے گا, لیکن اگر آپ کسی کو پڑھا دیں گے, جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے خمس کی وہ تبلیغ دین ہے. اگر آپ کسی کو پڑھا دیں گے اور یہ بتا دیں گے عطیہ دینے میں, خمس دینے میں, صدقات دینے میں کتنی فضیلت چھپی ہوئی ہیں, تو لوگ عطیات اور صدقات دینا شروع کر دیں گے. آپ نے بجائے اس کے کہ 50,000 دے کے ایک جگہ ایک کو کھانا کھلا دیا یا کوئی بھی کچھ دی, وہ اپنی جگہ بھی صحیح ہے, وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ تبلیغ دین. تو خمس اور نمائندگان وکلا کا تقرر, آفیشلی تقرر ہوتا تھا, امام کو وہ رپورٹ کیا کرتے تھے, خمس جمع کیا کرتے تھے, پھر امام تک پہنچایا جاتے تھے. تو یوں سمجھ لیجئے امام تو خیر تھے ہی بے نیاز, وہ تو خیر معصوم ہیں اور ان کے پاس ولایت ہے کائنات کی خدا کے وسیلے سے, لیکن جو عام شیعہ تھے وہ بھی بنو عباس اور حکمران اور ان کے گورنروں کی عنایتوں سے بے نیاز ہو گئے تھے کہ بھی ہمیں بادشاہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو خود امام کے پاس جا کے اپنے مسئلے کو حل کر لیں. اور انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کو بتلائیں گے کہ کس طرح بدعقیدہ لوگ, غیر مومن لوگ اور غیر مسلمان تک امام کے پاس آتے اور مالی اعانت طلب کرتے. تو دوسری چیز تھی, تیسری چیز وکالت اور خمس کا نظام. آخری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے سمجھنے کی, جو بنو عباس کے لیے ایک خوفناک خواب جسے کہتے ہیں نائٹ میئر کی حیثیت رکھتی تھی, وہ بارہویں کی آمد. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی اور فرعون نجومیوں کی بات پر ایمان لے آیا کہ بھائی جو بارہواں ہوگا, موسیٰ جو آئیں گے, جو بچہ پیدا ہوگا وہ میری حکومت کا خاتمہ کرے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر خبر کون دے رہا ہے؟ کوئی نجومی تھوڑی دے رہا ہے, رسول اللہ دے رہے ہیں کہ جو بارہواں ہوگا وہ ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا اور عدل سے بھر دے گا زندگی کو. ظالم تو تھے, یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ہم نے حکومت آئمہ سے چھینی ہے, بارہ اماموں سے چھینی ہے اور بارہواں یہ کام کرے گا. تو جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں, جیسے جیسے اپنی موت کے دن قریب آتے جاتے ہیں, انسان کو عقل آتی جاتی ہے, انسان ایک خوف میں مبتلا ہوتا رہتا ہے, کچھ تو واپس پلٹ جاتے ہیں, کچھ جو ہے ڈٹائم میں پڑ جاتے ہیں, ضد آ جاتی ہے ان کو. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی توبہ کرتے اور حکومت و خلافت کو اور تمام اموال کو امام کے حوالے کرتے, انہوں نے مزید سختی شروع کر دی کہ نہیں, ہم جو ہے سختی کریں گے اور بارہویں کو آنے نہیں دیں گے. تو یہ سختی, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں, کہ رسول اللہ کے دور سے سختی نہیں شروع کی ہے یہودیوں نے. آپ کے دادا عبد المطلب, آپ کے والد جناب عبداللہ, دونوں کو قتل کرنے کی سازش کی ہے, جس سے وہ بچ گئے, پھر رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے یہودیوں نے. اور بالکل ایسے ہی آئمہ کے دور میں, بنو عباس کے دور میں, کہ آپ بات شروع کی گئی, ٹارگیٹ بارہویں امام دے, لیکن شروع کہاں سے کیا گیا؟ امام نقی کو. پہلے بھی آئمہ کو زہر دیا گیا, قتل کیا گیا, امام منا الا مسموم و مقتول. امام کا قول ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو کہ قتل ہو یا پھر مسموم ہو, ہر کوئی ان دونوں میں سے ایک طریقے سے شہید ہوگا. وہ تو ایک اپنے اپوننٹ, اپنے رقیب اور اپنے دشمن کے طور پہ ہلاک کیا کرتے تھے, لیکن جو ہمارے نویں دسویں گیارہویں امام ہیں ان کو باقاعدہ اس لیے شہید کیا گیا کہ یہ بارہویں کے جد ہیں, اور اگر ان کو ہلاک کر دیں تو ہم آگے والے آنے والی نسلوں کے لیے راستہ بند کر دیں. لیکن امام نقی کے بعد امام تقی کے بعد امام نقی بھی آئے, امام حسن عسکری بھی آئے. تو وہ جو خوف تھا حکمرانوں کے دلوں میں, وہ ان کو مجبور کر دیا کرتا تھا کس طرح کہ امام پہ سختی کی جائے, خصوصی طور پہ ولادت امام زمانہ کے حوالے سے, کہ ان کو امام حسن عسکری علیہ السلام کو ان کے گھر والوں سے دور رکھا جائے. باقاعدہ جاسوس کنیزوں کو, عورتوں کو ان کے گھر میں داخل کر دیا گیا تھا کہ تم نظر رکھو, جب بھی کسی کی ولادت کے آثار نظر آئیں ہمیں خبر دو. لیکن جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا کہ ولادت کے آثار, حمل کے آثار نمودار نہیں ہوئے, عین رات میں ہی سب کچھ ہو گیا, اسی طرح بارہویں امام کے لیے بھی ہوا, اور امام جو ہے وہ وجود میں آ گئے, اس دنیا میں تشریف لے آئے. تو تو یہ وجوہات تھیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام پر خصوصی طور پہ نظر کی گئی اور ان کو جو ہے پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا. اب ان بادشاہوں کا مختصر سا حال اور پھر وہ حکمت عملی جو امام نے اختیار کی اور ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اگر ہم حکمرانوں کی بات کریں تو چھ حکمران بنو عباس کے گزرے ہیں امام کے دور حیات میں, تین دور امامت سے پہلے, تین دور امامت کے دوران. پہلے متوکل, جس نے آپ کے والد امام نقی علیہ السلام کو مدینہ سے سامرہ طلب کیا, اور دیکھا جائے وہی فساد کی جڑ بنا, آپ کی قید کی وجہ بنا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے سامرہ کے ہو کے رہ گئے. سامرہ کے محلے عسکر جس میں دونوں باپ بیٹے, آپ کی بھی زندگی 20 سال سے زیادہ 22 سال سے زیادہ آپ کے والد کی گزری اور آپ کی تو پوری زندگی وہیں گزری, اس لیے دونوں عسکر کے نام سے مشہور ہو گئے اور دونوں کو ملا کے عسکرین کہا جاتا ہے. اور عسکر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ کی چھاؤنی تھی اور بیرک تھی وہاں پہ فوجیوں کی. تو متوکل نے آپ کے والد کو بلایا اور پھر وہاں پہ نظر بند کیا. اس ملعون نے درندوں کے سامنے امام نقی علیہ السلام کو ڈالا کہ کسی طرح ان کو چھیڑ پھاڑ کے کھا جائیں, لیکن درندے کیا, جمادات نباتات سب کے سب, عالم فلکیات ستارے چاند, جن کے جد کی انگلی سے چاند جو دو ٹکڑے ہو جائیں تو باقی لوگ کس طرح ان کے غلام نہیں ہوں گے. یہ انسان تھا بدنصیب جس نے آئمہ کی معرفت حاصل نہیں کی, ورنہ جمادات کو بھی تھی, نباتات کو بھی تھی, حیوانات کو بھی تھی, اور فلکیات کے تمام ذرے ذرے, صحرا کے ذرے اور فلکیات کے آسمان کے تمام تاروں کو تھی آپ کی معرفت. اتنا زیادہ تھا کہ مولا کا خود قول ہے کہ عاشرہم اکفرہم, کہ ان کا دسواں سب سے زیادہ کفر میں بڑھ کر ہوگا متوکل کے بارے میں. اس کو بنو عباس کا یزید کہا جاتا ہے, بلکہ شاید یزید سے بھی بڑھ کر, کہ یزید نے زندہ امام کو شہید کیا جس نے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے امام, یعنی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی بے حرمتی کی, کہ ہل چلانے کی کوشش کی, جانور آگے نہ بڑھے, نہر کا رخ موڑنے کی کوشش کی, نہر جو ہے ایک جگہ آ کے رک گئی اور امام کا طواف کرنے لگی, جو زائرین جاتے ان کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے, پھر بعد میں قتل کیا جاتا. یہ تمام چیزیں جو ہے متوکل نے کی. جو کوئی امام کی, آئمہ کی, اہل بیت کی تعریف کر دیتا قتل کرنے کے در پہ آ جاتا. ابن سکیت نامی شخص جو اس کے بیٹوں کا استاد تھا, جب اس نے پوچھا میرے بیٹے کیسے جا رہے ہیں, کہنے بہت اچھے جا رہے ہیں, تو اس نے مزید ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے کہا کہ کیا حسن حسین سے بھی اچھے, کمپیئر کرو, تقابل کرو کہ میرے بیٹے زیادہ اچھے ہیں کہ حسین. تو اس نے ابن سکیت نے کیا کہا, تیرے بیٹے کیا تو بھی امام علی کے غلام قمبر سے بدتر ہے, مطلب تیرے بیٹے کی کیا کمپیریزن. تو جب اس نے یہ سنا تو چراغبا ہوا اور گدی سے زبان کھینچوا لی. تو اتنا زیادہ ظالم جسے کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا, جس کی گواہی خود مولا علی نے دی. اس کے بعد اس کا بیٹا مستنصر, اس نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے ظلم و جبر کا بازار گرم کیا. پھر مستعین, اس نے اپنے دادا کی یا جد کی پیروی کرتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلوایا اور ایک سرکش گھوڑے پہ سوار کروا دیا اور کہا کہ آپ اس کو سدھائیں, کیونکہ وہ ایسا سرکش گھوڑا تھا کہ جو کسی کے قابو میں نہیں آتا. جب امام بیٹھے تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ آرام سے سدھا لیا, ٹیم ہو گیا, اور جہاں وہ کہتے وہ جانے لگا. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ جب یہ آپے سے باہر ہوگا تو امام خود گر کے مر جائیں گے نعوذ باللہ. تو اس نے وہ گھوڑا ہی ان کو ہبا کر دیا کہ میں اس کو رکھ کے کیا کروں گا. تو امام نے گویا بتلا دیا کہ جب تیرا قابو گھوڑے پہ نہیں ہے تو ایک عام آدمی پہ کیسے ہو سکتا ہے. ہماری معرفت اگر حاصل کرنا تو ابھی بھی حاصل کر لیں, کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے سوار ہوتے ہی گھوڑا جو ہے وہ صحیح ہو گیا, یا میرے جو جد جس کو جن کو تو نے درندوں کے سامنے ڈالا, درندے کھانے کی بجائے قدم بوسی کرنے لگے. یہی وہ مستعین تھا جس کو امام نے اپنی امامت, دور امامت سے پہلے واصل جہنم کی خوشخبری دے دی تھی. عبداللہ نامی شخص تھا, اس کا قریبی ساتھی, اس کو کہا تھا کہ یہ جو ہے 5 روز کے بعد یا چند دنوں کے بعد مر جائے گا, اور وہ مر گیا. معتز کی اس سے دشمنی چل رہی تھی, تو معتز بڑا خوش ہوا. اب امام جب امام بنے تھے تو محدث کا دور چل رہا تھا, یہ تین افراد یعنی متوکل, مستنصر اور مستعین امام کے دور امامت سے پہلے تھے. جب امام کا دور امامت شروع ہوا تو محدث تھا, چونکہ محدث کے دشمن رقیب جس طرح جیلسی ہوتی ہے حکمرانوں کے درمیان, مستعین کے مرنے کی خبر دی تھی امام نے, تو وہ بڑا خوش ہوا کہ امام شاید میری طرف ہے, اگر اس کے دشمن ہیں تو یہ میرے دوست ہوں گے. تو امام کو ذرا کھلی چھٹی دے دی, اور وہ وقت تھا کہ امام نے فوری طور پہ جو ہے اپنے وکلا کا نیٹ ورک جو ہے وہ قائم کیا, خمس کا نظام, مسائل, خطوط وغیرہ, نائبین کا تقرر. دیکھیں یہ ایک اہم بات جو ہمیں بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا ہے کہ فقط کرسی پہ بیٹھ کے اپنی نمائش اور تقریر اور اپنی جیسے کہتے ہیں کہ فضیلت نہ بیان کریں, بلکہ نیٹ ورک تیار کریں اور لوگوں کو مختلف علاقوں میں ہدایات دیں کہ وہ کس طرح تبلیغ دین کو آگے بڑھائیں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ امام کی شہرت اور مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے, تو پھر وہ جس طرح ہوا ہے کہ امام جو ہے مقبولیت کا گراف جو ہے مجھ سے آگے جا رہا ہے, تو اس نے آپ کو قید کروایا. ابن یارمش نامی ایک سخت ناصبی اہل بیت کا دشمن تھا, لیکن کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو وہ خود سجدے میں گرا ہوا امام کی اقدام نماز پڑھ رہا, تو اس کو سختی سے ڈانٹا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے, تجھ کو تو میں نے ظلم کرنے کے لیے بھیجا تھا, تشدد کرنے کے لیے, اور تو اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں, یہ آپ کا جو قیدی ہے رات کو عبادت کرتا ہے, دن میں روزے رکھتا ہے, اور میں جس قیدی کو, جس غلام کو, جس نگہبان کو, داروغہ کو اس کے اوپر مقرر کرتا ہوں, وہ خود بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنا جسے کہتے ہیں کہ شروع کر دیتا ہے, میں کیا کروں. تو پھر جو ہے کسی طرح اس, بلکہ خود اس کو معتز کو جو ہے وہ حجاج ابن سفیان نامی شخص نے قتل کر دیا. یعنی یا تو آنے والا حکمران قتل کر دیا کرتا تھا بادشاہ کو, یا پھر سامنے والا قتل کر دیا کرتا تھا. اس کے بعد مہتدی نامی شخص جو ہے وہ حکمران بنا. یہ قدرے بہتر تھا, قدرے بہتر تقویٰ کا مالک تھا, یعنی یوں سمجھ لیجئے بنو امیہ کا جس طرح آپ کا وہ تھا عمر بن عبدالعزیز, اس طرح جو ہے وہ یہ تھا. تو رقص و سرور شراب کی محفلوں سے دور رہا کرتا تھا, لیکن پھر وہی بات, جب بعد اس کی مقبولیت کی اور حکمرانی کی کرسی کی آئی تو یہ پریشان ہو گیا, اور اس نے بھی جو ہے امام کو قید میں ڈال دیا. صالح بن وصف نامی شخص کو اس نے مقرر کیا کہ بھئی تم جو ان کی خبر لو اور سختی کرو, اور ان کو کسی سے ملنے نہ دو. لیکن پھر وہ یہاں صالح بن مصف جو ہے وہ خود بھی جو ہے امام کا گرویدہ ہوں گے, اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی گرویدہ ہوں گے. چھٹا بادشاہ اور امام کی دور امامت کا آخری بادشاہ معتمد تھا, جس ملعون نے امام کو زہر دیا تھا, اس کے بارے میں ملتا ہے. اچھا یہ جتنے بھی دو تین حکمران, تین حکمران گزرے ہیں, یعنی معتمد سے پہلے آپ کا مہتدی اور اس سے پہلے معتز, ان کے زمانے میں ترک اور دیگر افراد, خصوصاً طور پہ ترک اور خود اپنے شیعان علی اور متفرق فرقے کے لوگ جو ہیں وہ قیام کر رہے تھے مسلسل. اچھا کچھ تو اپنے ہی لوگ ہوا کرتے تھے, یعنی شیعہ افراد جیسے آپ کے مختار سقفی تھے, اس طرح کے لوگ ہوتے تھے, امام سے پوچھ کے یا امام سے نہیں بھی پوچھ کے اپنے طور پہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ جو فاسق و فاجر حکمران ہیں ان کو ہٹا کر ہم نیک لوگوں کو لے کر آئیں. اچھا کچھ لوگ جو تھے وہ بدعقیدہ تھے اور اپنی حکمرانی چاہتے تھے, جس میں ایک شخص تھا علی بن محمد اور صاحب زنج اس کا نام تھا, خوارج میں سے تھا اور قیام کرتا تھا, اور اس نے تقریباً 15 سال قیام کیا ہے معتمد کے دور میں, اور 270 ہجری میں جا کے قتل ہوا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں باقاعدہ اس نے اپنی ایک جگہ حکومت بھی بصرے میں یا کسی جگہ حکومت بھی قائم کر لی تھی, لیکن امام بار بار کہتے تھے کہ صاحب زنج کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, یہ بدعقیدہ ہیں, خوارج میں سے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنو عباس کے دور میں خود شیعہ اسٹرانگ ہو گئے تھے, ترک اسٹرانگ ہو گئے تھے, بدعقیدہ لوگ اسٹرانگ ہو گئے تھے, ان کے اخلاقی انحطاط کے باعث, اور باقاعدہ مصلح قیام کیا کرتے تھے, کچھ تو اپنی نیتوں میں صحیح ہوا کرتے تھے جیسے مختار صفوی جیسے لوگ تھے, اور کچھ لوگ جو ہیں جیسے عبداللہ بن زبیر نے خود اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا امام حسین سے الگ ہو کر, اس طرح کے بھی لوگ ہوا کرتے تھے, لیکن امام بتلا دیا کرتے تھے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے عقیدے کے ہیں. اب آئیے امام کی اس طریقے کار کی طرف جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ امام نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے امام نے سب سے پہلے قاصدین یعنی میسیجز میسنجرز کا جو ہے وہ ایک نیٹورک بنایا. حتیٰ کہ آپ کے غلام عقید کا نام سنا ہوگا جو آخری وقت میں امام کے ساتھ تھا, جس کو کہا گیا تھا کہ جب میں پانی منگواؤں تو سمجھ لینا کہ میری شہادت کا میری موت کا وقت آ گیا, جس کو بچپن سے امام نے پالا تھا. اس کو خطوط لے کے بھیجا کرتے تھے. پھر ایک غلام تھا جس کی کنیت تھی ابو الادیان, اس کو خطوط لے کر بھیجا کرتے تھے. پھر آپ نے نام سنا ہوگا جو کہ امام زمانہ کے اولین نائبین میں سے بھی ہیں, اول نائب عثمان بن سعید, وہ بھی خطوط لے کے جایا کرتے تھے اور باقاعدہ پھر امام کے نائب بھی بنے, نائب بھی تھے اور پھر بارہویں کی یعنی بارہویں امام کی غیبت صغرا میں باقاعدہ سفیر بنے یا نواب اربع میں سے جسے کہتے ہیں کہ شامل ہوئے. انہی کے بیٹے محمد بن سعید, ایک تو عثمان بن سعید محمد بن عثمان, ان کے بیٹے جو ہے وہ نائب بنے اور قاصد بھی تھے اور پھر نائب بہرحال تھے. تو یہاں پہ ایک نقطہ ضرور سمجھنے کا ہے اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ عثمان بن سعید جو پہلے نائب بنے بارہویں امام کے اور جو قاصد تھے پہلے گیارہویں امام کے, بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اخفا میں اپنے آپ کو رکھا تھا, رکھا تھا اور تیل کی دکان کھولی تھی باقاعدہ روغن کی. اور اس بہانے مثلا جب وہ تیل بیچتے اور کسی سے کچھ لیتے تو وہ درہم و دینار کے ساتھ جو ہے وہ پرچہ بھی رکھ دیتا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, یہ چیز مجھے چاہیے امام سے مثلا. اور پھر وہ یا خمس رکھ دیا کرتا تھا, کچھ پیسے مثلا زیادہ دے دیا کرتا تھا مال کے کہ یہ جو اضافی رقم ہے وہ خمس ہے, مثلا زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, یا جو بھی ہے جس مد میں بھی ہے. تو یہ جو نائب ہیں عثمان بن سعید باقاعدہ دکان کی آڑ میں امام کے وکیل, تو یہ ہمارے لیے دیکھیں اتنے بڑے شخصیت اتنے بڑے عالم تیل کی دکان کھولے بیٹھے ہیں. تو اگر ہمیں دین کے لیے کوئی چھوٹا کام کرنا پڑ جائے, ہم کہتے ہیں ابھی ہم دری نہیں بچھائیں گے, ہم جو ہے بھائی وہ کوڑا صاف نہیں کریں گے, مسجد اور مدرسے سے کوڑا صاف کرنا بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے مثلا, یا جو ہے ہم کوئی اکاؤنٹنگ کا کام نہیں کریں گے, ہم سبیل پہ نہیں بیٹھیں گے مثلا, یا لوگوں تک بات پہنچانی ہے فلاں فلاں جگہ تک یہ ہم نہیں کریں گے, ہمیں جو ہے کرسی پہ بیٹھنا ہے مثلا, ایسی جگہ پہ جہاں پہ جو ہے وہ شہرت کا جو ہے وہ زیادہ امکان ہو. تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو تبلیغ دین کے لیے جو بھی کام دیا جائے, ورنہ تو یہ ہوگا اگر آپ نے اپنی پسند کا کام مانگا امام زمانہ کے ظہور کے بعد, پھر کیا ہوگا کہ امام کہیں گے بھائی یہ سیٹ تو خالی نہیں, کوئی اور دوسری سیٹ خالی ہے, کیا آپ یہ کہیں گے بھائی مجھے یہ کام نہیں کرنا, یہ کام میری طبیعت اور میرے مزاج کے مطابق نہیں. تو یہ بات سیکھنے کی ہے. موضوعات کیا ہوا کرتے تھے امام کے؟ عقائد کی درستگی, خدا کی جسمانیت اس زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا, امام نے اس مسئلے کو حل کیا. قرآن مخلوق ہے کہ کلام خدا ہے, اس مسئلے کو امام نے جو ہے وہ حل کیا. پھر واقفی جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں. قطیعہ وہ فرقہ تھا کہ جس نے امام نقی علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے محمد ابن نقی کو سمجھا تھا, جس کو وہ بار بار انٹروڈیوس کرواتے تھے, لیکن دو سال پہلے شہادت سے امام حسن عسکری کو انٹروڈیوس کروایا, ان کو امام ماننے والا قطیعہ کہلایا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ماننے والا واقفیہ کہلایا, اور محمد ابن نقی علیہ السلام کو امام ماننے والا قطیعہ کہلایا, ان سے نبردازمہ ہوئے. پھر بہت بڑے فلسفی اور ملحد لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, جیسے اسحاق الکندی, اس کا مقابلہ کیا, اس کا واقعہ مذکور ہے کتابوں میں, آپ نے پڑھا ہوگا. قرآن کی تفسیر بہت زیادہ بیان کی ہے امام نے, باقاعدہ تفسیر عسکری وجود میں آ گئی, یعنی ان کی بیان کردہ تفسیر آیت, تفسیر آیت مکمل تو نہیں ہے, شروع کے پاروں کی تفسیر ہے, وہ باقاعدہ کمپائل ہوئی اور تفسیر عسکری کے نام سے جو ہے وہ وجود میں آئی. اور ضروری تھا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا یا قرآن کی تعلیم, کیونکہ اب وہ دور آنے والا ہے کہ ظاہر امام غیبت میں چلا جائے گا. امام حسن عسکری علیہ السلام تو نظر آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, معانقہ کر رہے ہیں, دست بوسی کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, لیکن اب جو امام آئے گا وہ غیبت میں, تو اب جو سہارا رہ جائے گا وہ قرآن, اور قرآن اہل بیت کے بغیر نامکمل. تو قرآن پڑھنا ہے, قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے, تشریح توضیح پس منظر شان نزول, تو وہ سب کا سب اہل بیت کے حوالے سے آئے گا. چنانچہ انہوں نے یہ یاد دہانی کروائی ہمارے پہلے امام نے. مولا علی نے بھی 6 مہینے روپوشی اختیار کی اور یہ کہا کہ جب تک میں تفسیر قرآن نہ لکھ لوں میں ردا اپنے کاندھوں پہ نہیں ڈالوں گا. تفسیر علی کے نام سے مشہور ہی, لوگوں کو بتلایا گیا, لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا, تو مولا نے کہا کہ اب تم اس کو کبھی نہیں پاؤ گے. تو وہ تفسیر جس کو تفسیر علی کہتے ہیں, جس کے بارے میں ہم پہ الزام لگتا ہے کہ یہ اس قرآن کو نہیں مانتے, اس قرآن کو مانتے ہیں جو علی کے پاس تھا, اور پھر حسن حسین پھر ہوتا ہوتا امام زمانہ کے پاس ہے وہ لے کر آئیں گے, نہیں, وہ تفسیر علی ہے جس میں شان نزول, جس میں ناسخ و منسوخ, جس میں جو ہے وہ منافق فاسق مومن ہر شخص کے بارے میں باقاعدہ نام تک لکھ دیے تھے کہ یہ آیت فلاں شخص کے بارے میں. تو اب یہ دور تھا, امام کو بتلانا تھا کہ ان تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, کہ یہ اپنے پیچھے میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جو دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے, پہلی, دوسری, تیسری اور گیارہویں کی امامت تک لوگوں نے ان سے بے اعتنائی برتی, لاپرواہی بتائی, اب یہ دولت یہ نعمت اللہ چھیننے جا رہا تھا. اب ہمارے پاس فقط ایک ہی نعمت بچی ہے قرآن کی, تو ضروری تھا کہ امام لوگوں کو بتلائیں کہ دیکھو اس کو ہمارے بغیر نہ سمجھنا, ہمارے تشریح و توضیح کے بغیر اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کرنا. ورنہ قرآن کے مطابق کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پہ قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے, کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن سے ضلالت و گمراہی میں, جیسے اساق الکندی ضلالت و گمراہی کی طرف جا رہا تھا, امام نے اس کو بچا لیا. تو تفسیر وجود میں آئی امام کے حوالے سے. اب ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم امام کے اقوال کے مطابق, امام کے روش, امام کی سیرت کے مطابق صبر کی عادت ڈالیں. جیسے امام کے زمانے میں, امام کی روپوشی میں لوگوں نے صبر کیا, اب ہمیں جو ہے ہزار سال سے زیادہ ہو گیا ہے, ہمیں صبر کرنا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, انتظار کرنا ہے. انتظار کون سا؟ محکم استقامت اور حرکت, باعمل انتظار. کہ جب ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں تو گھر کی صفائی کرتے ہیں, کھانا پکانا کر کے رکھتے ہیں اور اسے سنبھال کے لیے گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, بالکل اسی طرح ہمیں انتظار کرنا ہے. اس کے بعد آپس میں اتحاد, اختلافات کو بھول کر آپس میں اتحاد کرنا. پھر چوتھی چیز ہے آپس میں ارتباط. ارتباط یعنی آپس میں رابطہ. اب آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ آسان ہے, مطلب تبلیغ دین, انٹرنیٹ, ڈیجیٹل میڈیا, کتابیں, سب کی ترسیل آسان ہو گئی ہے. تو ہمیں ارتباط رکھنا ہے, بتلانا ہے لوگوں کو جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, جو ہماری ذمہ داری ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, اور اختلافات سے دوری, اپنے آپ کو منظم کرتے ہوئے. اگر اختلافات ہیں ان کو علماء مجتہدین پہ چھوڑ دیا جائے, اگر اختلافات ہیں ان کو بہت زیادہ نمایاں نہیں کیا جائے, جس سے بھی ہماری کمر ٹوٹتی ہے. اور لوگ آج کل کے دور میں بہت آسان ہے انٹرنیٹ سے کوئی مواد اکٹھا کرنا جگ ہنسائی کا اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کر کے ہماری ہنسی اڑانا. تو یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو زمینہ انہوں نے فراہم کیا غیبت کے حوالے سے, اس زمینے کو درک کرنے کی اور غیبت میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تعلیمات اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو با روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. دنیا میں جہاں جہاں لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.